السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 423 کا لاسٹ پارٹ, مخصوص شفاعت کا حق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لاسٹ ٹائم قیامت کے بعد جو واقعات ہوں گے, حساب کتاب اور کس طرح سے وہاں سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا, اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اور ہم نے پل صراط کے بارے میں پڑھا تھا, اور اس کے بعد ہم نے قنطرہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا. ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, آپ لوگ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں, کہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر, تو شفاعت کے لیے وہاں قیامت کے دن کون سی 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. شفاعت کے لیے کون سی 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے, آپ لوگ لکھ کر آنسر دیجئے پلیز. جی, اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو, بالکل صحیح, جس کے لیے شفاعت کی گئی ہو اس سے راضی ہو, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, الحمد للہ, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے نظر, الحمد للہ. اچھا, اور شفا کا لفظی معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پیئر کو کہتے ہیں نا, جو لغوی معنی ہے, ڈکشنری معنی ہے, پیئر کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز کو دوہرا کرنا, جفت بنانا. اور اصطلاحی معنی میں کسی کا واسطہ بننا, یا آپ کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے, آپ سپورٹ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ اس کا واسطہ یا ذریعہ بن رہے ہیں نا. اور شفاعت کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی, شفاعت باطلہ اور شفاعت صحیحہ. شفاعت باطلہ کون سی تھی؟ جو مشرکین اپنے بتوں سے رکھتے تھے, کانسیپٹ کہ آئیڈلز, یہ بت کیا ہیں ان کے, وہ سمجھتے تھے کہ بت ہمارے لیے سفارشی بنیں گے, اس وجہ سے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو الحمدللہ, امید ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. میں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ لوگوں کو ورک شیٹ بھیجوں گی لیول 2 کی, تو آپ لوگ اس کو پھر کنٹینیو کریے گا. سوری, ڈیلے ہو گیا تھوڑا سا, بھیجنا پہلے ہی بھیج دی جاتی تو آپ لوگ شروع سے کر سکتے تھے, لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس کتاب ہوگی تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں, اور لیکچر کے کچھ نوٹس آپ نے بنائے ہی ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں مخصوص شفاعت کون سی ہوگی. جیسے کہ یہاں پر رائٹر لکھتے ہیں, وہ دونوں شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں, یعنی اہل موقف کے بارے میں سفارش کے ان کا فیصلہ کر دیا جائے, اور جنت میں جانے والوں کی یہ شفاعت کے انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے. یعنی یہ دونوں شفاعتیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں, اس لیے کہ آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء معذرت کر لیں گے. اب ایک تیسری شفاعت بھی ہے جو کہ رسول اکرم کے ساتھ خاص ہے, اور وہ یہ شفاعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ ابو طالب, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ کفر پر ان کی موت واقع ہوئی تھی, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو. اور ابھی میں تھوڑے دن پہلے ہی کوئی پڑھ رہی تھی, ایک کسی کے گھر کوئی کتاب رکھی تھی, ایسے اٹھا کر میں نے اس کی ورق گردانی کی, تو اس میں لکھا ہوا تھا ابو طالب رضی اللہ عنہ, اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو ایکچولی لوگ سامنے والے مانتے ہی نہیں ہیں, وہ نہ ہی تو یہ مانتے ہیں کہ رسول اکرم کے والدین مسلمان نہیں تھے, اور نہ ہی ابو طالب کے لیے مانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے, جن میں سے 4 نے اسلام کا زمانہ پایا, ان میں سے 2 تو کافر ہی رہے, جبکہ 2 چچا نے اسلام قبول کیا. اور جن کا کفر پر انتقال ہوا, ابو لہب, سبھی ان کے بارے میں اس کے بارے میں جانتے, ابو لہب کے بارے میں, وہ تو رسول اکرم سے خاص دشمنی کیا کرتا تھا, اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی پوری ایک سورت موجود ہے اور اس میں وعید بھی سنائی گئی ہے. دوسرے ابو طالب تھے, رسول اکرم کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہم سب ہی جانتے ہیں, ہم سب نے سیرت پڑھی ہوئی ہے, لیکن بس ایک ہی چیز ان کے اندر جو تھی وہ تھی کہ انہوں نے آخر وقت میں بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور یہ بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی رہی ہو, کیونکہ ہو سکتا وہ مسلمان ہو جاتے تو اس طرح سے رسول اکرم کو سپورٹ نہ کر پاتے جس طرح سے انہوں نے حالت کفر پر رسول اکرم کو سپورٹ کیا تھا. تو کفار مکہ یا جو قریش تھے ان کے دین پر قائم رہے, اس لیے ان کی قدر و منزلت ان لوگوں کے نزدیک زیادہ تھی, جس کی وجہ سے وہ رسول اکرم کی مدد کرنے کی پوزیشن میں رہے. اور باقی جو دو چچا تھے رسول اکرم کے وہ ہم سب جانتے ہیں, حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ. یہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے, اور بلکہ حمزہ رضی اللہ عنہ تو شہادت کا درجہ بھی ان کو ملا الحمدللہ, اور اسد اللہ کا لقب بھی ان کو ملا تھا, جنگ احد کے موقع پر انہوں نے شہادت پائی تھی, بلکہ سید الشہداء کا لقب بھی ان کو دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کی جو وفات ہے کفر کی حالت میں ہوئی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں جہنم سے باہر تو نہیں نکال سکے گی. ایک سوال کے جواب میں رسول اکرم نے فرمایا, آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوگی جس سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا, اور اگر میں سفارش نہ کرتا تو وہ اس کی تہ میں ہوتے. یہ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اسے عباس بن عبد المطلب نے روایت کی, کیونکہ رسول اکرم کے چچا نہیں یعنی ابو طالب کے چھوٹے بھائی نے ہی سوال کیا تھا کہ ابو طالب نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا, آپ ان کے کیا کام آ سکیں گے, تو تب رسول اکرم نے یہ جواب دیا تھا. اور یہ کس وجہ سے ہوگا, ان کو جہنم میں کیوں کم سزا دی جائے گی, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی رسول اکرم کی مدد کی تھی. اب رہی تیسری شفاعت, تو وہ آپ جہنم کے مستحقین کے لیے کریں گے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ شفاعت آپ بھی کریں گے اور تمام انبیاء اور صدیقین بھی کریں گے. کن لوگوں کے لیے؟ جو جہنم میں ہوں گے, یا جو لوگ جہنم میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے یا ان کا فیصلہ باقی ہوگا, یا پھر جو داخل ہو چکے ہوں گے ان کے لیے سفارش ہوگی, یہ شفاعت ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہی میں سے ہوں گے لیکن نافرمان ہوں گے, جو جہنم کے مستحق قرار پائیں گے. تو اس کی دو صورتیں ہیں, جو لوگ جہنم کے حقدار قرار دیے جائیں گے آپ ان کے لیے سفارش کریں گے کہ وہ اس میں داخل نہ ہوں, اور جو اس میں داخل ہو گئے ہیں انہیں اس سے نکال لیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ, اور یہی کانسیپٹ ہم کو لے ڈوبا سچ میں, کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں بہت سارے مسلمان کہ ہم چونکہ اہل ایمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, چاہے اب ہم کتنے بھی نافرمان ہوں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, یا ہم امت محمدیہ ہیں, یا ہم رسول کا دامن تھام لیں گے. تو یہ خام خیالی بہت سارے مسلمانوں کو لے ڈوبی. ایکچولی جو صحیح نقطۂ نظر ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ایون جو اہل ایمان بھی ہوں گے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں, حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں, تو وہ بھی سزا کے مستحق قرار پائیں گے, لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. یعنی اپنی سزا پانے کے بعد آخر کار ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ ان کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, جیسے آپ ہم پڑھتے آئے نا شروع سے جو فرقوں کے بارے میں, جہمیہ فرقہ, مرجیہ فرقہ, اور جو بھی فرقوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, کچھ لوگوں کا اس میں سے کانسیپٹ یہ تھا کہ جو نافرمان ہے, جس نے ایک بار گناہ کیا, وہ اسلام سے خارج ہو گیا, نعوذ باللہ. بلکہ خوارج کا بھی یہی کانسیپٹ تھا. تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے. تو دونوں کانسیپٹ غلط ہے. ہاں, صحیح کانسیپٹ کیا ہے, صحیح اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے, کہ انسان جو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر, وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اب چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ ہمیشہ جہنم کا مستحق تو نہیں رہتا ہے. یعنی وہ اگر اس نے دل سے اسلام قبول کر لیا تو اس صورت میں اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کو, اور توبہ نہیں کی اس نے, تو اس کے لیے اس کو کچھ سزا ملے گی, لیکن وہ سزا ملنے کے بعد آخرکار اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہی صحیح نقطہ نظر ہے. اور کوئی مسلمان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے, وہ کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شرک نہ کرے یا اسلام کو نہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یہ بات, یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج ہم ہر ایک پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ایون آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے تو وہ بالکل کافر ہی ہو گئے, نہیں کہہ سکتے آپ ایسا. الا یہ کہ جب تک وہ خوارج میں سے نہ ہو، یہ جو اسلام کے ہی انکار نہ کر دے. اس لیے آپ دیکھیں ابھی تک ایک جو فرقہ ہے ہمارے معاشرے میں، آپ جانتے ہوں گے، اس فرقے کو ابھی تک بھی نان مسلم نہیں قرار دیا گیا. تو ہاں، جو 70 فرقوں کے بارے میں کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ فرقے جیسے خوارج ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ فرقے تھے، جنہوں نے اسلام کا کانسیپٹ ہی بدل دیا تھا. وہ اسلام سے خارج آپ ان کو قرار دے سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پانچ وقت کی نماز کو فرض سمجھتے ہیں، رسول اکرم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کے حلال ہے حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، اگر ان کا چھوٹا موٹا طریقہ دوسرا الگ ہو تو پھر وہ آپ ان کو نان مسلم نہیں کہہ سکتے بالکل بھی. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہوں گے مسلمان ہی، تو ان کے لیے بھی رسول اکرم شفاعت کریں گے کہ ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، اور جو آلریڈی جہنم میں ہوں گے ان کے لیے بھی رسول اکرم سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، اور ایسی احادیث تواتر تک پہنچتی ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی جو جہنم کے مستحق قرار پائے تھے لیکن ان کو اس میں داخل نہ کرنے کے لیے رسول اکرم شفاعت کریں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم کی کئی دعائیں ہیں جس میں جہنم سے بچاؤ کے لیے دعا ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ابو مسلمہ کو معاف فرما دے اور اس کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما دے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن یہ شفاعت دنیا سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں جس مسلمان کا جنازہ ایسے 40 آدمی پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ اس کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے. اب یہی شفاعت کا معتزلہ اور خوارج انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، وہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں بن گیا نعوذ باللہ، اور ان کے نزدیک جو زانی ہے یعنی زنا کرنے والا شخص مشرک آدمی جیسا ہے، جسے شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی اور نہ ہی اللہ کسی کو اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ معتزلہ اور خوارج کا کانسیپٹ ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص اب جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ لیکن بہت ساری احادیث معتزلہ اور خوارج کی کانسیپٹ کا انکار کرتی ہے. ان کا یہ قول قابل قبول نہیں ہے، بلکہ رد کیے جانے کے قابل ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جو دوسرے انبیاء کرام ہیں یا صدیقین اور دوسرے لوگ جہنم کے مستحقین کے لیے شفاعت کریں گے کہ وہ اس میں داخل نہ ہوں، اور جو داخل ہو چکے انہیں اس سے نکال لیا جائے. یعنی یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مخصوص نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حق دوسرے انبیاء کو بھی حاصل ہوگا. وہ بھی اپنی اپنی قوموں کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کر سکیں گے، اور جو صدیقین ہوں گے ان کو بھی اجازت ہوگی، وہ بھی اپنے قرابت داروں اور اہل ایمان کے لیے سفارش کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عام جو نیک مسلمان ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کر سکیں گے قیامت کے دن. یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کی بھی شفاعت کر سکے گا جو نیک لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. یعنی جو الحمدللہ جنت کے مستحق بن چکے ہوں گے ان کو بھی اجازت ملے گی کہ وہ دعا کریں، اللہ سے سفارش کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رحم اور فضل و کرم سے لوگوں کو جہنم سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بغیر کسی کے شفاعت کے محض اپنے فضل و کرم اور رحمت سے جہنم سے نکال لے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی خاص اپنا رحم و فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا جنت ہی میں داخل فرمائے، جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین. ہم سب دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہگار اہل ایمان میں سے جسے چاہے گا اسے بغیر سفارش، بغیر شفاعت کے جہنم سے باہر نکالے گا. کیوں؟ اب دیکھیں اس پر آپ کیوں کا سوال نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا فضل و کرم ہوگا، اس کی رحمت ہوگی، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. یہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے آئے ہیں. جب انبیاء اور رسول، نیک لوگ اور فرشتے شفاعت کر چکے ہوں گے اور صرف ارحم الرحمین باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بغیر شفاعت کے جہنم سے نکال لے گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف اصحاب جہنم ہی باقی رہ جائیں گے۔ اور رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے شفاعت کر چکے، انبیاء بھی کر چکے اور اہل ایمان بھی، اور سوائے ارحم الراحمین کے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور اس سے کچھ ایسے لوگوں کو باہر نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، یہ لوگ جہنم میں کوئلے بن چکے ہوں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نکال سکتا ہے، ہوں گے وہ اہل ایمان ہی لیکن مسلسل گناہ کرتے رہتے، کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو بھی نکال لے گا۔ آپ دیکھیں ایمان کس طرح فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ پھر جنت میں ان لوگوں سے کچھ جگہ بچ جائے گی جو اہل دنیا میں سے اس میں داخل ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وقوع پذیر ہونے والے بارہویں کام کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو بارہواں کام ہوگا قیامت کے دن۔ جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اس میں تمام جنتی داخل ہو جائیں گے، مگر وہ پھر بھی بھر نہیں سکے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو بھرنے کا خود ذمہ اٹھایا ہے۔ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، مگر وہ حل میں مزید پکارتی رہے گی، مگر اس کے باوس بھی بھر نہیں سکے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم مبارک رکھے گا جس سے وہ آپس میں سکڑ جائے گی اور بس بس کر اٹھے گی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کون سی صورت میں آتا ہے ذکر کے جب جہنم لائی جائے گی اور وہ حل میں مزید کہے گی؟ حل میں مزید کا لفظ آتا ہے، یہی جملہ آتا ہے۔ اور جنت وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، اور جہنم کا بھی ذکر اسی سورے میں آتا ہے۔ وقیل من راق، والتفت الساق بالساق، یہ اس کی کچھ آیتیں ہیں۔ سورہ قاف میں ہے اس کا ذکر، ویسے تو کئی صورتوں میں ذکر ملتا ہے، لیکن ایکچوئل جو مین جہنم کے بارے میں ہے کہ جہنم یہ جملہ کہے گی کہ اور کچھ ہے باقی حل میں مزید، تو یہ سورہ قاف میں آتا ہے۔ اور جنت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو محض اللہ کے فضل و احسان اور رحمت سے اس میں داخل ہوں گے، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی انس بن مالک کی حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، تو اس کا تقاضا بھی پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں ڈالے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت میری ناراضی پر سبقت لے گئی ہے، حدیث قدسی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے لیے کچھ نئے لوگوں کو پیدا فرما کر انہیں اس میں داخل فرما دے گا، یعنی جنت کو بھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد روز آخرت ان امور پر مشتمل ہوگا، یعنی حساب و کتاب، ثواب، سزا، جنت اور جہنم۔ حساب یعنی وہی سب کچھ کیلکولیٹ کیا جائے گا، کس کے کتنے اعمال ہیں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ثواب نیکیوں کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھایا جائے گا۔ اور عقاب یعنی برائیوں کا بدلہ، ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جنت وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جسے دل چاہے اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آیا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اسی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اور جو آیت اس کے بارے میں سورہ سجدہ میں ملتی ہے واقعی میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ آیت پڑھ کر ہمیشہ دل اس کی طرف لپکتا ہے کہ فَلَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت اس وقت موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور احادیث بھی تواتر سے ثابت ہیں، اور قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ. سورہ ہود کی آیت ہے. مگر وہ لوگ جو خوشبخت ہوں گے تو وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جو چاہے تیرا رب. یہ بخشش ہے نہ ختم ہونے والی. سبحان اللہ. اور یہ لفظ تو ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا, کئی آیت میں آیا ہے. اور جنت کا تو ذکر ہے, پھر جہنم کا بھی ذکر ہم کو ملتا ہے اور وہ بھی تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین, اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم کو کثرت سے احادیث ملتی ہیں اور قرآن کی آیت بھی. جہنم بھی ہمیشہ انہیں ابد الآباد کے لیے ہے, یعنی وہ ہمیشہ رہے گی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا خالدین فیہا ابدا. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 آیات میں اہل جہنم کے لیے ہمیشہ رہنے کا ذکر کیا ہے, جو ابھی اوپر پڑھی گئی, پھر سورہ نساء میں ہے اور ایک سورہ جن میں ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہم کو ملتا ہے؟ آپ دیکھیں, ہم عقیدہ پڑھ لینے کے بعد آپ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے, ان کا عقیدہ خراب ہے. رسول اکرم نے باقاعدہ عقیدہ کبھی نہیں پڑھایا, عقیدے کے نام سے عقیدہ نہیں پڑھایا رسول اکرم نے, نہ ہی عقیدے کے نام سے قرآن میں عقیدے کا لفظ ہے, اس نام سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں چونکہ بہت سارے ڈسٹریکشن ہوئے, کئی نئے فرقے پیدا ہوئے جو گمراہ کرنے والے فرقے تھے, تو ان سے بچے رہنے کے لیے, ان کی باتوں میں نہ آنے کے لیے, ان کے بہکاوے میں نہ آنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اس طرح کی عقیدے پر کتابیں لکھی. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بس جو میں جس عقیدے کو مانتی ہوں وہی عقیدہ درست ہے. یعنی سیم ہمارے ہی جیسا عقیدہ کچھ اور نام سے کوئی دوسرے لوگ رکھتے ہیں, سیم یہی کانسیپٹ ہے ان کا, لیکن ہو سکتا نام دوسرا ہو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے میرا صحیح ہے, جہاں میں نے پڑھایا ہے یا جس کتاب کو میں نے پڑھا ہے تو بس وہی صحیح ہے. نہیں, آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. ہاں, آپ خوارج کے بارے میں, معتزلہ کے بارے میں, جو ایسے لوگ ہیں جو جن کا جو مین کانسیپٹ ہے وہی غلط ہے, ان کے عقیدے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے, غلط ہے. لیکن آپ اپنے ہی جیسے لوگوں کو جو 5 وقت کی نمازی ہیں, آخرت پر دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں, رسول اکرم کو آخری نبی مانتے ہیں, تمام احکامات کو جو حلال اور حلال کو حلال حرام کو حرام جانتے ہیں, آپ ان کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتے. پلیز یہ بات یاد رکھیں. اور ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں, دوسروں پر انگلی اٹھانے کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. کیونکہ کچھ لوگ اس میں اتنے شدت پسندی سے چلے جاتے ہیں اور پھر ہر ایک پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب, ان کا عقیدہ خراب, بس ہم اور ہمارا گروہ سب سے اچھا, ہم ہی جنتی ہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہوئے بھائی آپ؟ یعنی آپ کے دل میں تو خیر خواہی نہیں اپنے مسلمانوں کے لیے. پھر تو آپ کو اپنے دل میں, زبان پر, اپنے ہر عمل سے, آپ کو ہر مسلمان کے لیے اپنے دل میں خیر اور بھلائی رکھنی ہے, تبھی آپ سچے اور پکے مسلمان ہو سکتے ہیں. ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے مومن بھائی کا بھلا چاہے, جو اپنے مومن بھائی سے خیر خواہی کرے, یہی صحیح مومن ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا آپ یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتھارٹی مل جائے گی کہ آپ سب کے عقیدے کو خراب کہتے چلے جائیں گے, یہ سب کو کافر یا جہنم میں کہتے چلے جائیں گے, بس ایک آپ اچھے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نا. ایسی سوچ خدا نہ خواستہ آتی بھی ہے, شیطان کی طرف سے سوچ ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خطرناک سوچ سے محفوظ رکھے, یا خود پسندی والی سوچ سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. ہمارے دل میں تو سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی راہ بھٹک بھی گیا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں ڈال دے. کیونکہ سب انبیاء کی خواہش کیا تھی؟ یا تمام جو نیک لوگ ہوں گے اس دن قیامت کے دن کیا دعا کریں گے؟ کہ اللہ جو لوگ آلریڈی جہنم میں جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی نکال دے. تو آپ مجھے بتائیے, پھر ہمارے ہی جیسے جو مسلمان کلمہ گو ہیں, ہم ان کے بارے میں کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ تو بہرحال جنت اور جہنم یہ دونوں تیار کیے جا چکے ہیں اور یہ دونوں ہمیشہ باقی رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اس میں داخل کرے, اور جس کو چاہے داخل کرنے کے بعد نکال دے. یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. تو آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر پہلے سے موجود تھا, جیسے تورات, انجیل اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے, تو ایمان بالآخرت کے بغیر دین پر استقامت ممکن ہی نہیں ہے. جس دن یعنی بدلے کے دن کا کانسیپٹ رکھنا یہی چیز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے, اس کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتی ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا, ہمیں بدلہ دیا جائے گا ہمارے اپنے اعمال کا. اس پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر انبیاء سے جو آثار ہمیں ملتے ہیں, یہ جو ہم کو علم ملا ہے, تو ان سے جو آثار ہمیں ملتے ہیں علم کی ایک وہ قسم ہے جو وحی سے ثابت ہے, جو قرآن اور سنت صحیح احادیث سے ثابت ہے اس میں ذکر ہے. اس قسم کے علم کو قبول کرنے والا اور اس کے جو دلائل ہیں اس پر اعتقاد رکھنے والا وہ درست ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جیسے انبیاء کی جو باتیں ہیں یا انبیاء کے جو اقوال ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں یا جو قرآن میں موجود ہیں, اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. دوسری قسم وہ ہے انبیاء سے جو پرانے پچھلے انبیاء کی جو چیزیں موجود ہیں وہ وحی کے علاوہ نقل کے انداز میں ہم تک پہنچی نہیں, نسل در نسل اس کو لکھتے آئے ہیں لوگ. علم کی یہ وہ قسم ہے جس میں جھوٹ بھی ہے, تحریف بھی ہے, چینجز بھی ہے, اور لوگوں کا انٹرفیئر اس میں بہت زیادہ ہے. لہذا پچھلے انبیاء سے جو علم اس انداز سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب, یعنی نہ اس کو ایکسیپٹ کرو اور نہ ہی اس کو بالکل جھٹلا دو, اور یوں کہا کرو ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو تمہاری طرف اتاری گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, کیوں اس لیے کیوں ہم کو ایسا کہا گیا؟ آپ دیکھیں جتنی جو آج تفاسیر بھری پڑی ہیں تو ساری تفاسیر اوتھینٹک احادیث پر مبنی نہیں ہیں, اس میں اسرائیلیات بھی ہیں. اسرائیلیات مطلب جو یہودی علماء سے جو چیزیں لکھی آتی آ رہی ہیں اب تک, جو وہ لوگ لکھ کر نسل در نسل ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہے, وہ اسرائیلیات ہیں. تو اسرائیلیات یعنی جو بنی اسرائیل سے جو باتیں روایات ہیں اس کو ہم پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی پوری طرح اس کو جھٹلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے رسول اکرم کے نصیحت کے مطابق کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو ہماری طرف اتاری گئی, کیونکہ اگر تم نے اس کی تصدیق کر دی, اگر تم اس کو بالکل سچ کہہ رہے ہو تو یہ باطل کی تصدیق ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں. جیسے احادیث کی اوتھینٹسٹی کا خیال رکھا گیا کہ جو روایات ہیں ان سب کے نام موجود ہیں جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, جبکہ جو پرانے انبیاء کی باتیں ہیں وہ ایسے منتقل نہیں ہوئی کہ جس کی اوتھینٹسٹی بالکل ثابت ہو. تو اس طرح سے آپ باطل کی تصدیق کر دیں گے, اور اگر آپ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں کھلم کھلا تو یہ بھی حق کی تکذیب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا بعض باتیں اس میں بالکل درست ہوں اور واقعی انبیاء کی طرف سے ہوں لیکن ہمیں نہیں معلوم, تو لہٰذا نہ تکذیب کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے. تو اس لیے کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے, یہ ہم کہہ دیں گے. تو پہلے لوگوں سے جو چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں یعنی نقل, اس کو اثر کہتے ہیں, معصور کہا جاتا ہے. یعنی انبیاء کے کچھ واقعات ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں, مشہور ہیں. پہلی قسم ہے جس کی صدق کی ہماری شریعت گواہی دے دے, یعنی اگر انبیاء کے کوئی واقعات ہم کو پرانے ملتے ہیں بنی اسرائیل سے تو اگر قرآن اس کی گواہی دیتا ہے یا قرآن سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو مطلب وہ سچے ہوں گے, ایک قسم وہ ہے. دوسری قسم جس کے کذب کی ہماری شریعت گواہی دے دے, یعنی کہ یہ جھوٹ ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا, یا وہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, نصرانی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, تو یہ جھوٹ بات وہ کہتے تھے, ہے نا. تو یہ قرآن نے ہم کو بتا دیا کہ جو ان کی باتیں وہ جھوٹی ہیں. تیسری قسم ہماری شریعت اس کی نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب, اس کے بارے میں پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے, نہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو بات سمجھ میں آئی. جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی کتابیں, جیسے ابھی ایک کتاب کون سی تھی جس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, قصص الانبیاء ہے, ہے نا, قصص الانبیاء, دا اسٹوریز آف پروفٹ کے نام سے اس کا انگلش ورژن شاید. تو اس میں اسرائیلیات سے بہت ساری چیزیں لی گئی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. اس میں بہت ساری جو باتیں یا روایات ہیں, جو واقعات ہیں, وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں. تو آپ پوری طرح 100% اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ کسی مسلم رائٹر کی ہی کیوں نہ لکھی ہوئی کتاب ہو. اگر اس میں بنی اسرائیل کے واقعات یا بنی اسرائیل کے ذریعے جو واقعات نقل ہوتے آئے ہیں ابھی تک آپ وہ بیان کر رہے ہیں, تو آپ اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن جو باتیں قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتی ہوں تو اس کی تکذیب کرنا ہم پر لازم ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہیں باتیں. جی ٹھیک ہے. پھر ہم جس علم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارث بنے ہیں, وہ اللہ کی کتاب میں ہو یا سنت رسول میں, اس میں شفا بھی ہے اور کفایت بھی نہیں, ہمارے لیے کافی. آپ دیکھیں ہمیں بنی اسرائیل کی ضرورت ہی کیا ہے, ان کے واقعات لینے کی ہم کو ضرورت ہی کیا ہے, جبکہ ہمارے پاس اتنی اوتھینٹک اللہ کی کتاب موجود ہے اور اتنی اوتھینٹک احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی صحیح احادیث ہمارے لیے انف ہیں, کافی ہیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. تو ہمیں کتاب اور سنت سے ہٹ کر کسی بھی جگہ سے دلیلوں, سوری, کتاب اور سنت کے علاوہ کسی بھی جگہ سے دلوں کو نرم کرنے والے واعظ اور نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم ایسے تمام جو لیکچرز ہیں, واعظ ہیں, اس سے بے نیاز ہیں, کیونکہ رسول اکرم کی اوتھینٹک احادیث ہی ہمارے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے. کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا بھائی کسی کا دل نرم ہو رہا ہے تو کوئی جھوٹ بات کہہ دینے سے کیا حرج ہوتا ہے, آپ کا کیا جا رہا ہے. اگر نمازوں کے بارے میں ہم کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے کو تیار ہو جائے تو کیا حرج ہے جھوٹی حدیث بیان کرنے سے, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس صحیح اور اوتھینٹک احادیث اتنی زیادہ ہیں, اس سے ہی لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے گا. تو پھر آپ جھوٹی حدیثیں کیوں لے رہے ہیں, یا بنی اسرائیل کے واقعات یا بنی اسرائیل کے حوالوں کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے, آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے. تو رسول اکرم نے ہمارے لیے جو علمی ورثہ چھوڑا ہے, وہ علم اور ایمان کے تمام ابواب میں شفا بخش اور کفایت کر جاتا ہے ہمارے لیے. یعنی رسول اکرم کی جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے ہمارے لیے بس وہ کافی ہے الحمدللہ. کیونکہ کچھ لوگ ترغیب اور ترہیب, آپ نے دیکھا کہ ترغیب اور ترہیب ایک کتاب کا ہی نام ہے بلکہ, اور اس میں بہت سارے جھوٹے سچے باتوں کو حدیث کہہ کر پیش کیا گیا ہے. ترغیب مطلب کسی چیز کی رغبت دلانا, اور ترہیب مطلب کسی چیز سے ڈرانا. تو کچھ لوگ لوگوں کو ڈرانے اور رغبت دلانے کے لیے جھوٹی سچی باتیں پیش کر دیتے ہیں, جھوٹے سچے واقعات پیش کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی کتابیں بھری پڑی ہیں لوگوں کے ایسے جھوٹے سچے واقعات سے, یعنی اتنے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ وہ پورے شہر کو انہوں نے ایسا کر دیا, اور یہ پورے شہر کو انہوں نے پانی پہ چلا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح سے باتیں. جی, غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. تو ایون آپ اگر لیکچر لے رہے ہو, لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کا آپ کا ارادہ ہو, آپ لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دلانا چاہ رہے ہو, اس کے باوجود بھی آپ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے. آپ کو اوتھینٹک احادیث ہی پیش کرنا ہوگا. آپ ترغیب اور ترہیب کے لیے بھی آپ جھوٹی باتیں یا غلط باتیں نہیں بیان کر سکتے. تو رسول اکرم کی طرف اگر آپ منسوب کرتے ہیں کوئی امور کو, کوئی معاملات کو, باتوں کو, تو وہ تین قسم کے ہوتے ہیں, صحیح مقبول, دوسرا ضعیف اور موضوع, دوسرا ضعیف اور تیسرا موضوع. تو ہمیں ضعیف اور موضوع کو قطعاً لینے کی ضرورت نہیں ہے, اینی ہاؤ آپ بالکل نہیں لے سکتے اس کو. ہاں, آپ بس صحیح اور مقبول چیزیں لیں گے. بلکہ موضوع احادیث کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی باتوں کو پھیلانا الٹا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے, کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بلکہ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جو جانتا ہے کہ بات جھوٹ ہے پھر بھی وہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. نہ فضائل کے بارے میں, نہ ترغیب اور ترہیب کے بارے میں, اور نہ ہی کسی اور باب میں. ہاں, اگر آپ اس کو اس لیے بیان کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جھوٹی بات ہے تو اس صورت میں بس آپ بیان کر سکتے ہیں, ادروائز بالکل بھی نہیں. ہاں, ضعیف کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن یہ علماء بیان کر سکتے ہیں ضعیف حدیث کو، عام لوگ، ہم جیسے لوگ نہیں، جو بڑے بڑے جید عالم ہیں، چونکہ ان کو اس حدیث کی ساری تفصیل معلوم ہے کہ اگر ضعیف ہے تو وہ کس لیول کی ضعیف ہے، اس کے کیا درجات ہیں، پھر دین کے معاملے میں اور احکامات کے معاملے میں، وہ احکامات میں، عقائد میں اور فرائض میں ضعیف کو نہیں لیتے ہیں علماء، بلکہ صرف وہ معاملات میں اور دعاؤں کی حد تک یا ذکر و اذکار کی حد تک ان ضعیف کو لے لیتے ہیں، لیکن یہ علماء کا کام ہے، علماء کو یہ اتھارٹی ہے، ہم جیسے لوگوں کو نہیں ہے اس کی اتھارٹی، ٹھیک ہے؟ تو شرط اس کی کیا ہے کہ اگر ضعیف کو کوئی کسی بنا پر وہ قبول کر بھی رہے ہوں ضعیف حدیث کو، تو ذوق بہت زیادہ شدید نہ، جو لوگ حدیث کی اہمیت اور ضرورت ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے، کوئی ہے اس میں ایسا اسٹوڈینٹ جنہوں نے حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھی تھی ساتھ میں ہمارے؟ وہ لوگ جانتے ہوں گے نا، ہم نے اس میں ڈفرنٹ اسکالرس کی رائے پڑھی تھی، ڈاکٹر سبحی سولے اور الگ الگ اسکالرس کی رائے تھے، کرداوی کی، سب کی، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ ضعیف حدیث کو لینے کے بھی کیا اصول ہیں، تو یہ علماء لے سکتے ہیں۔ تو شدید ضعف نہ ہو، جس عمل پر ثواب یا عقاب ثابت ہوتا ہو اس کا اثر صحیح دلیل سے ثابت ہے، یعنی وہ ضعیف حدیث دوسری صحیح حدیث سے میچ ہو رہی ہو، یعنی سیم ویسی پیٹرن یا سیم ویسے ٹاپک پر کوئی دوسری صحیح حدیث موجود ہو، تو اس صورت میں آپ یہ ضعیف لے سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط، وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں متردد ہی رہے، یعنی پتہ نہیں رسول اکرم نے فرمایا تھا بھی کہ نہیں فرمایا تھا۔ البتہ وہ ترغیب کے بارے میں امید رکھے اور ترہیب کے بارے میں ڈرتا رہے، اور اسے پیش کرنے کے الفاظ تو وہ یہ نہ کہہ کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے، بلکہ یوں کہہ کہ رسول اکرم سے مروی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا ہے، یہ اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کر سکتا ہے وہ۔ لیکن جو عام عوام ہیں، جو ایسے الفاظ کے بارے میں علم نہ رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے ایسی ضعیف احادیث بیان کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، ہرگز ذکر نہ کریں ضعیف احادیث عام لوگوں کے سامنے، کیونکہ عام شخص تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو رسول اکرم نے فرمایا، کیونکہ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو بھی بات رسول اکرم سے ذکر کی گئی بس وہ صحیح ہوگی، اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو ایک وارننگ یہاں دی گئی، ایک تنبیہ دی گئی ہے کہ آخرت اور علامت قیامت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے کچھ ضعیف ہیں اور کچھ جھوٹی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر دل نرم کرنے والی واضح و نصیحت پر مشتمل کتابوں میں ملتی ہیں، لہٰذا ان سے خود بھی محتاط رہنا ضروری ہے، یعنی بچے رہنا ضروری ہے، اور عام لوگوں کو، عوام الناس کو خبردار کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی کتابوں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ نہیں، ضعیف مطلب پرانی نہیں ہے، یہ جو لوگ حدیث کی اہمیت اور ضرورت ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں حدیث کورس میں، وہ جانتے ہیں اس کا لیول، تو اس لیے جو لوگ بھی صحیح بات تک پہنچنا چاہیں گے اور اس کے لیے جستجو بھی کریں گے، تو وہ اسے آخرکار پالیں گے صحیح بات کو۔ تو ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے الحمدللہ، اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں، لیکن انہی احادیث کو لیا جائے جو صحیح ہیں، جو ضعیف احادیث ہیں اس کے بارے میں علماء کا اوپینین لینا ضروری ہے، تبھی اس کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ لیکن عام جگہ تو آپ بالکل اس کو ضعیف حدیث کو بیان نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی صحیح احادیث پر اگر آپ اپنے ایمان کی بنیاد رکھیں گے، اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے، تو آپ کی عمارت مضبوط ہوں گی، قائم رہے گی۔ آپ اگر ضعیف احادیث کی اس پر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو وہ تو کھوکھلی رہے گی نا، یا تو پھر شک میں رہے گی، تو کبھی بھی گر سکتی ہے، ڈھا سکتی ہے، ڈھہ سکتی ہے وہ۔ لہٰذا صرف صحیح احادیث پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تھے اس کے بارے میں باتیں، یہ باتیں اس بارے میں تھیں کہ ہم آخرت میں کس حیثیت سے داخل ہوں گے، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، کیا چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل کرے گی، اعمال کا حساب کتاب کیسے ہوگا، اور انبیاء سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اسے ہم نے کس طور پہ یا کس طریقے پر لینا چاہیے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کو ہم کیسے جانچیں گے، اس کی شرائط بھی ہم نے دیکھ لی الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا. یہ تقدیر پر ایمان یعنی جو صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں قدر تقدیر کے معنی میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل شئین خلقناہ بقدر, بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے. فقدرنا فنعم القادرون, پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. لغت میں قضا حکم کے معنی میں ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں قضا و قدر. اگر اکٹھے آئے تو ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں, اور اگر الگ الگ آئیں تو پھر اس کے سیم میننگ ہوں گے. جب یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے تو یہ قضا کو بھی شامل ہوتی ہے, مگر جب انہیں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو ہر ایک کا اپنا معنی ہوتا ہے. یعنی تقدیر ایکچولی یہ بہت ہی حساس اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے تقدیر, کیونکہ بہت سارے لوگ یہیں دھوکہ کھاتے ہیں اور یہیں پر ان کا عقیدہ بگڑتا ہے. تقدیر وہ چیز ہے جس کی اپنی مخلوق میں وقوع پذیر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کر دیا ہو یا ازل میں فیصلہ کر دیا ہو. اور رہی قضا, تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ایجاد یا کوئی جو چینجز ہیں یا ہمیشہ ہوں گے یا آگے چل کر ہو سکتے ہیں چینجز, تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اس اعتبار سے تقدیر خلق پر مقدم ہے. یعنی ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے, اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی خود کی قدرت کاملہ سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ خود چینج کرنا چاہے. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتی ہے, معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے ان بندوں کی دعا کی وجہ سے یا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں چینجز کرے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَئِئٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, تو اس لیے کہ اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ تقدیر تخلیق سے مؤخر ہے. یعنی اللہ تعالی نے بندے کو پیدا کیا, تخلیق کی, یہ تو تخلیق ہوئی, تقدیر اس سے مؤخر ہے. یہ ترتیب ذکر کے اعتبار سے نہ کہ معنوی اعتبار سے, یعنی ایک نصیحت کے اعتبار سے, یہ ذکر کرنے کے اعتبار سے ہے. اس جگہ خلق کو تقدیر پر مقدم کرنے کی وجہ آیات کے آخر میں تناسب برقرار رکھنا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں, مگر اسی مقصد کے پیش نظر اس آیت میں انہیں موسیٰ پر مقدم کیا گیا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ, تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ پر. تو اب دیکھیں یہاں یہ آیت میں ہارون علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے اور موسیٰ کا بعد میں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ویسے دیکھا جائے فضیلت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام فضیلت رکھتے ہیں ہارون علیہ السلام پر. تو یہاں پر بھی جو آئے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ایکچولی یہ آیت کی تناسب کے اعتبار سے آئے ظاہری طور پر کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک, ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس میں ایک ردھم بھی ہے, ایک تناسب بھی ہے, پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور الفاظ کے معجزات بھی ہیں اصل میں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا. تو اگر کوئی چیز یہاں پر الفاظ میں پہلے آ رہی ہو یا بعد میں آ رہی ہو تو وہ اس بات پر دلیل نہیں کرتی کہ ان کے معنی بھی اس حساب سے ہوں گے, جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس جگہ تقدیر برابر کرنے کے معنی میں ہے, یعنی اسے مناسب انداز میں پیدا فرمایا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق فسوا, جس نے پیدا فرمایا اور برابر برابر پیدا فرمایا. اور یہ معنی زیادہ قریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق فسوا کہ یعنی اس نے کیسے بنایا سب کو برابر. تو تقدیر پر ایمان رکھنا واجب ہے کیونکہ یہ ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں چھ, اس میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور تقدیر پر ایمان رکھے, وہ اچھی ہو یا بری. صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ الفاظ کے آگے پیچھے ہونے سے اس میں شک اور تردد میں پڑ جاتے ہیں, کہتے کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس نے تقدیر پیدا کر دی تو پھر اب آگے چل کر کیسے چینج ہو سکتا ہے اس میں, یا پھر یہ کیسے معلوم کہ کوئی شخص پہلے بیمار تھا اچھا ہو گیا, یا کچھ ایسے ایسے کچھ لوگ الٹے سیدھے سوالات اس طرح سے کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں اس طرح سے نہیں آنی چاہیے. جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم ہے. تقدیر پر ایمان رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جس میں سے کچھ یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں. تقدیر پر ایمان کے فوائد. پہلا, تقدیر پر ایمان لانے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور دوسرا, تقدیر پر ایمان لانے سے ربوبیت پر ایمان مکمل ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے افعال میں سے ہے. نہیں, اگر آپ لوگوں نے صحیح بخاری پڑھی تھی ساتھ میں, تو آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے جب امام بخاری کی سیرت پڑھی تھی, تو سیرت میں امام بخاری کا جو آخری جو چیپٹر تھا یا آخری جو کتاب تھا انہوں نے لکھا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں ہی تھا. اور تیسرا, انسان اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے, اس لیے کہ جب اسے یہ علم ہوگا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہوتی ہے, تو وہ نقصان دہ چیزوں کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا, اور اچھے کاموں کے لیے, اچھے چیزوں کے لیے اسی کی طرف منسوب کرے گا کہ جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے وہ اچھا بھی ہوا تو, اور وہ اس بات سے آگاہ ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کی وجہ سے یہ اچھائی پیش آئی اس کو. اور چوتھی بات, انسان کے لیے مشکلات اور مصائب برداشت کرنا آسان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, تو اس سے ان کی شدت میں نرمی کا احساس پیدا ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, یہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت پر رکھتا ہے. اور علقمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں, اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, لہٰذا وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. بہت ہی بہترین بات ہے یہ. اگر یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیے, نہ اس کے اندر شکایتیں رہے اللہ تعالیٰ سے, نہ شرک اس کے اندر پیدا ہو, نہ مایوسی کی کیفیت پیدا ہو. یعنی جو بھی اس کو مشکل آتی ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اس پر پھر راضی ہو جاتا ہے اور شکایتیں نہیں کرتا, جزا فضا نہیں کرتا, بلکہ صبر کرتا ہے اس کے اوپر اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتا ہے. پھر انسان نعمتوں کو ان کے عطا کرنے والے کی طرف منسوب کرتا ہے. مگر جب آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا تو آپ اسے براہ راست عطا کرنے والے کی طرف منسوب کریں گے. اور جو اصل ہمارا منعم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, اس کو بھول جائیں گے. جیسے اب کوئی کسی کو جاب دیتا ہے, سمجھے, تو اب کوئی سامنے والا شخص سے کہے کہ فلاں مینیجر نے مجھے جاب دی ہے, تو یہی اصل میرا منعم ہے, نعوذ باللہ. اسی کے ہاتھ پیر پڑ رہے ہیں, اسی کے آگے جھک رہے ہیں, اسی کو سب کچھ پیش کر رہے ہیں, اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ڈالا اس مینیجر کے, تو اس نے آپ کو جاب دی. تو اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب انسان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے, نعوذ باللہ. جیسے کچھ لوگ, یعنی آپ نے دیکھو گے کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے کیوں جھکتے تھے, کیوں سر جھکاتے تھے بادشاہوں کے سامنے, یا عمرا کے سامنے, یا وزرا کے سامنے. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا اکثر کہ جب وہ بادشاہوں سے یا ان لوگوں سے چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں کا, عمرا کا ہم پر احسان ہے, لہٰذا انہیں کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ہاں, لیکن شکریہ ادا کرنا ایک الگ بات ہے انسانوں کا. یعنی اگر کوئی انسان ذریعہ بنے ہیں آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا, تو آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن کیا آپ اس کو اس نعمت کا دینے والا سمجھ جائیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی نے جاب دی آپ کو, تو کیا آپ سمجھیں کہ جاب اس نے دی ہے تو بس اب میں اسی کا احسان مانوں, اسی کا شکریہ ادا کروں اور اسی کے آگے جھکوں؟ تو صحیح طریقہ اور صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے یا کوئی آپ کو خیر پہنچاتا ہے, کوئی پرسن سمجھے, تو آپ کا صحیح رویہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ اور اصل آپ احسان کس کا مانیں گے؟ اصل آپ کس کے آگے جھکیں گے؟ اپنے رب کے آگے جھکیں گے کہ اس رب کے فضل کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. جی بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ. اور امام احمد بن حنبل اور داؤد بن حبان سے ایک روایت نقل ہے جس کو علامہ ناصر بن البانی نے صحیح کہا ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا کرو, یعنی آپ شکریہ ادا کرو. کیونکہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا، لہٰذا آپ شکریہ ادا کرنا آپ پر اس کے لیے لازم ہے، لیکن آپ اس کو اپنا منعم نہیں قرار دے سکتے، آپ اس کو اپنا محسن قرار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس کائنات اور اس میں نئی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرے گا تو اس سے وہ حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس سے آشنا ہوگا، جبکہ قضا اور قدر کو اوپر اٹھا کر رکھ دینے والا، ایک طرف رکھ دینے والا یہ فائدے حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے حضرت خضر کے، اور تینوں دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کر لیا، جبکہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہی حکمت ہوتی ہے نا، یعنی وہ والدین جن کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور وہ والدین تو کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ اچھا ہمارا تو بیٹا چلا گیا، اور دکھ سے مامور ہوں گے نا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ان کو تکلیف دینے والا تھا، اس لیے اس کے بدلے دوسرا بیٹا دیا گیا اور ان کو اس بچے کے شر سے بچا لیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ کشتی میں سوراخ کرنا، تو بعض اوقات جو نقصان دہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں شامل ہوتی ہے۔ ہم اس وقت سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظاہری نقصان سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس نقصان میں بھی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا اللہ کی طرف سے فائدہ چھپا ہوتا ہے نا جی، خیر ہوتی ہے اس میں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا آیت، اسا ان تکرہوا شیئن فہو خیر لکم، ہے نا، کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور بالکل صحیح بات ہے یہ، واقعی میں ہم نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات۔ جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی، ہم سب بظاہر سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ رشتہ کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا، تو بظاہر لوگ افسوس کر رہے تھے کہ ہائے، کیونکہ اس کو تو ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان کے معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے نا، رشتہ ٹوٹ جانا۔ لیکن بعد میں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، جو لوگ جانتے ہوں گے، تجربہ جن کو ہوگا، کہ لوگوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ بہت اچھا ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اور دوسری جگہ شادی بھی، وہ فلاں لوگ تو ایسے خراب تھے، ہے نا۔ تو کتنی خیر چھپی ہوتی ہے بعض اوقات کسی شر میں بھی۔ یہی تو سوال ہے، یہی تو بات ہے کہ جو لوگ برا کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں نہیں دیتے تھے۔ دیکھیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کو طلب کرنا بندوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، یہ بات اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اس کے علم، قدرت کاملہ اور اس کے کامل علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں بندہ برا کام کرے گا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے سے اس کے دل میں وہ برائی کا خیال نکال دیتا اور اچھا بنا دیتا اس کو، تو پھر امتحان کیا رہتا باقی، آپ بتائیے۔ یہی تو امتحان کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، ہم کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، ہمارے سامنے دونوں راستے کھول دیے گئے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، اب ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ دیکھو، اچھا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اور برا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ ہم پوری طرح اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا اختیار ہم کو دے دیا ہے۔ ہاں، اگر میرے دل کے اندر پہلے سے خواہش ہوتی ہے کہ میں خیر کا کام کروں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی راستے پر لے جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے دل میں برائی کی طرف بڑھنے کی خواہش زیادہ ہے، اس کا دل لپکتا ہے برائی کی طرف، یا اس کو برائی کرنا مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ویسے ہی چیزیں لے آتا ہے، برائی والی چیزیں، تاکہ اس کو اور ٹیمپٹ ہو، وہ اور زیادہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپکے، زیادہ اس کا امتحان بڑھ جاتا ہے، پھر کیا وہ رکتا ہے نہیں رکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، جب شوگر ہوتی ہے، جو شوگر کے مریض ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور آج کل تو تقریباً ہر ایک کو ہوتی ہے، ہو رہی ہے شوگر، جب تک آپ کو شوگر نہیں ہوتی، آپ کو میٹھے سے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، یا آپ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی شوگر ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے، میٹھا کھانا زیادہ دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے۔ یہی والا معاملہ ہے بس، کہ آپ کے اندر خیر اور شر کا دونوں کا جذبہ رکھ دیا گیا، اور آپ کو خیر اور شر کے نقصان اور فائدے بھی بتا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے روک بھی سکتا ہے اس خیر اور شر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارادے کی اجازت دے دی، آپ کے اختیار کی، آپ کو اجازت ہے، آپ کے اختیار میں ہے اچھائی اور برائی کو قبول کرنا. تو اب جو یہی تو پھر کنٹرول والی بات نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے نفس کو کنٹرول کریں کہ برا کرنے کو دل چاہ رہے لیکن رک جائیں. جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے شوگر، لیکن اس کو معلوم ہے، اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ شوگر مجھے کتنا نقصان دیتی ہے اور میرے اعضاء کو کیسے یہ ڈیمیج کر رہی ہے، جو باڈی کے پارٹس ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے نا شوگر، تو اگر جس شخص کو اس پر معلوم یہ بات معلوم ہوگی کہ میرے اعضاء کو یہ ڈیمیج کر رہی ہے، تو وہ شوگر کھانے کے دل چاہنے کے باوجود بھی، میٹھا کھانے کا دل چاہنے کے باوجود بھی، وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا، روک رکھے گا. تو ایسے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شر ہے اور اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی چاہ رہا ہے، وہ اتنا بے قابو ہو گیا، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور پھر بھی برائی کی طرف لپک رہا ہے، مطلب وہ کیا شو کر رہا ہے کہ اس کو برائی پسند ہے، مرغوب ہے، اس لیے اس کو پھر سزا ملے گی. تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے، جو برا کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی راستے کھلے ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو خیر یہ تھا تقدیر کا، اور یہ والا معاملہ بہت اہم ہے، اصل میں اسی پر ہمارا کانسیپٹ سارے کلیئر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے اور توفیق دے، آمین. یہیں تک ہم کمپلیٹ مکمل کرتے ہیں اور اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ بری اور اچھی تقدیر پر ایمان ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے وقت میں اور عمل میں. اللہم بارک لہم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.